कि मेरे बाद मेरे घर वालों में से जो सबसे पहले मुझसे मिलेगा वो तुम हो। तो इस पर हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत फातिमा का जब इंतकाल हुआ और हजरत अली जो कि बहुत ज्यादा फातिमा से अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाले थे, ये बहुत ज्यादा फातिमा को दफनाने के बाद गमगीन हो गए। और इनके याद है कि ये बार बार कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाया करते थे। आपको बताया था नॉलेजेबल भी थे और शायरी किया करते थे। और ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन शोहर और मोहब्बत और शायरी का कहां मिलता है कि जो अपनी बीवी के लिए शायरी ना करे। हजरत आयशा के लिए आता है, हजरत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनको देखकर अशआर पढ़ा करती थी। हजरत अली अपनी बीवी के लिए अशआर पढ़ा करते थे। आपने कब आखिरी दफा अपने शोहर के लिए शेर पढ़ा? हजरत अली के लिए आता है कि एक मरतबा हजरत फातिमा की कब्र पर चले गए और आप देखें कि वो शोहर जो बीवी के इंतकाल के बाद मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत का इजहार कैसे करता होगा। तो हजरत अली ने अशआर पढ़ना शुरू किए। माली वक़फ़्तु अलल क़ुबूर मुसल्लिमा, कहते हैं कि मुझे क्या हो गया कि मैं कब्र पर खड़ा होकर सलाम कर रहा हूँ कब्र अल हबीब, अपने हबीब की कब्र पर। फलम युरद जवाबी, और मेरा महबूब जो है वो सलाम का जवाब भी नहीं दे सकता। अहबीब मा लका ला तरुद जवाबना, मेरे महबूब क्यों मुझे जवाब नहीं देते। अनसीत बाद कुल्लतिल अहबाब, क्या तुम सारे अच्छे वक्त भूल गए जो हमने इंजॉय किए थे। और फिर इसी शायरी को करते करते हजरत अली ने अपनी तरफ से ही हजरत फातिमा की तरफ से भी जवाब दिया। जाहिर है हजरत फातिमा की तरफ से जवाब नहीं आना था, तो हजरत अली ने अपनी शायरी में खुद ही जवाब दिया अपनी बीबी की तरफ से। कॉल अल हबीब, कहते हैं मेरे हबीब ने कहा, वकैफ ली बि जवाबी कुम, आप कैसे मुझसे जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वा अना रहीम जना दिला वतराबी, मैं तो मिट्टी और पत्थरों के सपोर्ट कर दी गई। तो राब महासिनी नसीत कुम अकलत, मिट्टी खाक मेरी खूबसूरती को खत्म कर चुकी और मैं आपको भूल गई। वहा जब तो अन अहली व अन अहबाबी, मेरे मोहब्बत करने वाले और मेरी फैमिली को मुझसे छुपा दिया गया, यानी कि मौत के बाद इंसान का और दुनिया का हिजाब हो जाता है। फअलैकुम मिन्नी अस्सलाम, तो मेरी तरफ से आप पर सलाम है। तकत्तअत मिन्नी व मिनकुम कुल्लतिल अहबाब, और जो मोहब्बत के लम्हे हमने शेयर किए थे वो खत्म हो चुके। आप सोचे, आप अपने दुनिया के काम छोड़कर अपनी बीवी के कब्र पर जा रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये मोहब्बत का इजहार है और ये है हमारे रोल मॉडल। अगर आपने एक माशरे पर नजर डालें, मर्दों का फेवरेट काम मोबाइल के ऊपर क्या होता है? एक होता है गेम खेलना, एक होता है अपने स्टॉक चेक करना, एक होता है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग चेक करना। इस सब के अलावा फेवरेट काम जहां उनके दोस्तों का ग्रुप हो, कभी उनकी इजाजत से जरा खोल के देखें, बीवियों के बारे में ऐसे ऐसे जोक्स होंगे कि आपकी रूह में पैरों से लेकर सब तक आग लग गए। और हम समझते हैं और हम एक बहुत तो लाइट मूड में बात करें, कभी बीवी अच्छा कभी कभी मजाक में बीवी को भी भेज देंगे मजाक में। मजाक तो ऐसे हम लोग जोक्स करते हैं जो जोक्स हमारे ना तो सुन्नत से मैच करते हैं ना सहाबा के आसार से मैच करते हैं। वो जोक एक बहुत कॉमनली जो है वो पिछले दिनों व्हाट्सएप पर घूम रहा था कि डॉक्टर साहब के पास जो है वो शोहर जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती, नींद की दवाई मेरी बीवी खाती है और सुकून मुझे मिलता है, यानी उसकी जुबान बंद होती है तो मुझे सुकून मिल जाता है। कहने का मतलब है, और इस तरह के कई जोक्स आपको मिलते हैं। वो कब्रिस्तान शोहर जो था वो अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए, तो वो उनसे कहता है कि खंभा बचा के ताकि दोबारा नोट पे बैठ जाए। जिस तरह हम किसकी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं लाइट मोड में बातें होंगी, भाई तुम तो बिल्कुल भी ह्यूमरस नहीं हो, अगर बीवी नाराज होने के देखें मुनासिब नहीं होता इस तरह का मजाक करना, तो कुछ और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी जो है वो ह्यूमरस नहीं हो, तो बिल्कुल बातें समझ नहीं आती। ये होता ये है कि कुछ चीजें आप मजाक में शुरू करते हैं लेकिन वो मजाक आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। बीवियों को इतना डीवैल्यू किया जाता है, इतना डीवैल्यू जोक्स के अंदर किया जाता है कि जब वो कोई जेन्युइन आपको ऑथेंटिक बात भी बता रही होती हैं, तो शोहर उस वक्त उनकी उस बात को अहमियत नहीं दे रहे होते। ये हकीकत है, बास चीजें आपको देखने में सुनने में बिनाई लग रही होती हैं, लेकिन वो अपना बहुत ही गहरा डीप इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कर रहे होते हैं। तो हमारा अंदाज नहीं है, ये बिल्कुल गलत अंदाज है, ये बिल्कुल गलत लेगेसी है। इन अप्रोप्रिएट जोक्स को कभी कभी भी आप जो है इनकरेज ना करें। जाहिर बात है यहाँ पर मैं अपने शोहरों की तरबियत तो नहीं कर सकता, किसकी तरबियत कर सकता है? बेटों, आप अपने बेटों की तरबियत कर सकते हैं, उनको अभी से ग्रूम करना शुरू करें। और आप उनकी तरबियत कैसे करेंगे? आपको उनके सामने ये रोल मॉडल्स रखने होंगे। इसलिए याद रखें, आप अपने जिंदगी में से साइंटिफिक प्रिंसिपल آپ کسی چیز کو جب کسی جگہ سے نکالتے ہیں تو اب آپ کو وہاں پر فل کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, نہیں آپ کو ملے گی تو وہ کوئی اور جگہ اس کی ویکیوم جو ہے وہ فل اپ ہو جائے گی. آپ جب اپنے بچوں سے ان اپروپریٹ لیگیسی کو نکال رہے ہیں تو اپروپریٹ لیگیسی کو وہاں فٹ ان کیجیے تاکہ ان کا جو پزل ہے وہ کمپلیٹ ہو, ایسا نہ ہو کہ ان کی پرسنالٹی میں کہیں خلا رہ جائے, کہیں ویکیوم رہ جائے. تو ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. آپ اور میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہیرے جواہرات سے نوازا ہوا ہے, پرسنالٹیز کی شکل میں, مسلم ہیروز کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, سنتوں کی شکل میں, صحابہ کی شکل میں, اور حال ہمارا یہ کہ ہم وہ ہیرے چھوڑ کر, ہیرے نگلیکٹ کر کے, کنکر اور پتھر اٹھا کر اپنے کلچر کا اور اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. تو ضرورت صرف اور صرف اپنی اہمیت اور اپنا مقصد جاننے کی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں محبت کے نام پر شامل کرنے کی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. اس لیے کہ آپ میں سے کسی کا شوہر اس کو مجھے نہیں سن رہا, تو ہم حضرت علی سے یہاں کیا سیکھیں گے, محبت کا اظہار کرنا. اب آپ میں جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں, آپ سب جا کر آپ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کیجیے. آپ نے کیسے کر رہا ہے, چوائس از یورس, آپ کی اپنی مرضی. لیکن یہ آپ کو چیز صحابہ کی زندگیوں میں, رسول اللہ کی زندگیوں میں نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازدواجی معاملہ تھا, جو آپ کے اپنے بیویوں کے ساتھ تعلقات تھے, خوبصورت ترین بہترین ایگزامپل. اصولی طور پر تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو ایک کورس کرانا چاہیے ان چیپٹرز کے اوپر ان کے نکاح سے پہلے, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کہاں پر نرمی کرنی ہے, کہاں پر فارمنس لانی ہے, کتنا درگزر کرنا ہے, کتنا کوآپریٹ کرنا ہے, کتنا کمپرومائز کرنا ہے, اور کتنا ایکسپریسو اور ایکسپلیسٹ ہونا ہے رومانٹک ہونے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رومانٹک تھے, صحابہ بہت رومانٹک تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین پڑھ لیا تو اس کے بعد شوہر کے سامنے بھی ڈھٹا لپیٹے ہوئے ہیں. شوہر آپ کا لباس اور آپ شوہر کا لباس, آپ کو سارے کا سارا فیشن اپنے شوہر کے سامنے کرنا چاہیے. ہم سارے کا سارا فیشن پھر وہ باہر آتے ہوئے شوہر کے سامنے تو ہم نائٹی میں کرتے رہتے ہیں, اور بےچارا شوہر ہمیں اسی میں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے. جب کبھی تیار دیکھ لیتے ہیں تو کیا ان کی آنکھوں کے چونک دکھا گئے. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں ذرا اپنا ایک جھلک اپنے شوہروں کو دکھایا گیا, آپ کو ان کی آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے. ہم کوشش کیا کرتے ہیں بےچارے, ہم تو ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ 90% ٹائم ہمارا, اگر رمضان میں ہم نے گھروں سے نہ نکلنا ہو تو ہم کو اپنی نائٹی میں ٹائم گزار دیتے, اس لیے کہ بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا. اسی میں نماز پڑھیں گے, اسی میں اٹھیں گے, اسی میں لیٹیں گے, اسی میں سوئیں گے, اسی میں کچن کے چکر لگائیں گے, پھر واپس آئیں گے, پھر بھال بھولے میں افطاری میں شوہر کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ اینگل اپنے اندر اس چیز کو ڈیویلپ کریں. آپ کا رومانٹک ہونا بھی عبادت ہے, اور سیکھیں حضرت علی سے یہ چیز جس کو یہاں پر سکھایا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی جس طرح سے بہترین شوہر تھے, اس طرح سے بہترین والد بھی تھے. اور حضرت علی کے جو بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما, جو بھی حضرت فاطمہ سے تھے, ان دونوں کے اندر بھی حضرت علی کی کوالٹیز کا ریفلیکشن بہت زیادہ نظر آتا تھا. حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسن کو نصیحت کی, اوسا علیہم والدہ حسن, علی نے حسن کو نصیحت کی, وقال یا بنیا اوسی کبھی تقوی اللہ, میرے بیٹے میں تم کو اسٹرانگلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی تھامے رہو, وکلمت الحق فی رضا والغضب, اور اللہ کا کلمہ, اللہ کی بات, اللہ کے کلام, اللہ کے احکامات کو فرم رہو, خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, رضا کا موقع ہو یا غصے کا موقع ہو. یا بنیا من حفر لاخیہ بئرًا وقع فیہا, جو اپنے بھائی کے لیے گڑا کھودے گا وہ خود اس میں گر جائے گا. یعنی اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکا دینے کی کوشش کرو گے میرے بیٹے, تو خود تمہارا اپنا نقصان ہوگا. ومن اجب برأیہ دل, جو کوئی خود سے امپریس ہوگا, اجبا جس کے اندر اجب آئے گا, جو اپنے آپ کے اوپر ہی بہت اوور کانفیڈینس ہو جائے گا, حضرت علی نے کہا دل, وہ گمراہ ہو جائے گا. ومن استغنى بعقله ضل, جو اپنی عقل کی بیسس پر کانفیڈنٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا, ضل وہ سلپ ہو جائے گا. ومن خالط اندال حقه, جو کوئی برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا. ومن جالس العلماء حقر, جو علم والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ ڈگنیفائڈ اور آنرڈ ہوگا. والقناعۃ مال لا ینفد, قناعت جو ہے وہ کبھی بھی مال کو ختم نہیں ہونے دیتی, یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا. والادب خیر میراث, بہترین چیز جو تم پیچھے چھوڑو گے وہ ادب اور لیگیسی ہوگی. ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے, بڑی ہی بڑی وارڈ روبس, ڈیزائنر بیگس, بہترین گھر, بہت سا اسٹاک, بہت سے بینک اسٹیٹمنٹس, ہم بھی چاہیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو بھی اکیلے بیٹھ کر سوچا کریں, جب میں مر جاؤں گی تو میرے بچے میرے بارے میں کیا یاد کیا کریں گے کہ میری امی سارا دن کیا کیا کرتی تھی, میری امی سارا دن مثال کے طور پر شاپنگ کیا کرتی تھی, میری امی سارا دن سویا کرتی تھی, میری امی سارا دن چائے پیا کرتی تھی, میری امی سارا دن فرینڈس کے ساتھ چٹ چاٹ کیا کرتی تھی, میری امی سارا دن کلب میں گزارا کرتی تھی, یا میری امی سارا دن قرآن کے اندر مصروف رہتی تھی. آپ کیا چاہیں گی قیامت کے دن؟ یہ جو سارے ہمارے پہلی لسٹ تھی قرآن سے پہلے کی, دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں مجھ سے مصروف ہے. قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ ان میں سے میری کوئی مصروفیت نہ ہوتی, صرف یہ ایک مصروفیت میری ہوتی اللہ, اور مجھے واپس بھیج دنیا میں, میں صرف اس ایک مصروفیت میں دن گزاروں گی. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ آپ کی اولاد آپ کو کس نام سے یاد کرے گی؟ آپ کی کس صفت سے آپ کو یاد کرے گی؟ آپ کی کس کوالٹی سے آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے گی؟ ہم کچھ سوچ رہے ہیں. سلطان علی نے کہا بل ادب خیر میراث, سب سے بہترین جو میراث ہے لیگیسی ہے وہ گڈ مینرز ادب ہیں, وحسن الخلق خیر قرین, تمہارا بہترین ساتھی کون ہے؟ تمہارا بہترین اخلاق. آپ کا بہترین ساتھی وہ نہیں جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور اسٹیٹس میں آپ سے بہت اعلیٰ ہے, آپ کا بہترین ساتھی آپ کا اخلاق ہے. یہ پروفاؤنڈ آپ کو جو نصیحت ہے یہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جو کی, یہ آپ کو کتابوں کے اندر سیرت کے مل جاتی ہے. پھر ایک ایشو جو حضرت علی کی زندگی میں اٹھنا شروع ہوا, بظاہر اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو فتنے کی روٹ کاز بنایا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان تہمت لگائی گئی تھی, واقعہ عفق جس کو کہا جاتا ہے. واقعہ عفق وہ واقعہ تھا جس نے پورے مدینہ کی ہوا کو غم زدہ کر دیا تھا, پورا انوائرمنٹ جو تھا اس کے اندر گریف اور سیڈنس آ گئی تھی, اس لیے کہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی. تو بہت ڈیٹیل واقعہ ہے لیکن حضرت علی سے کنسرن یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے قریبی لوگوں کو بلا کر حضرت عائشہ کی گواہی لی, حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے ہیں. مختلف لوگوں سے پوچھا, انہوں نے دو مرد جو تھے, ایک اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اسامہ ابن زید تھے. حضرت اسامہ ابن زید جو کہ آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے, اسی میں پلے بڑے تھے, حضرت علی جو کہ 5-6 سال کی عمر سے رسول اللہ کے گھر میں تھے, آپ نے ان دونوں سے الگ الگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ریپوٹیشن کے بارے میں سوال کیا کہ تم نے اپنی امی عائشہ کو کیسا پایا. اور اسامہ کہتے ہیں انہوں نے عائشہ کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ام عائشہ میں خیر کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہیں پائی. ان کی یہ گواہی تھی. حضرت علی سے جب آپ نے سوال کیا تو اب دیکھیں حضرت علی کی کریکٹرسٹکس ذہن میں رکھیں پوری کی پوری, کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی. جیسے ان کی پرسنالٹی میں نالج تھی, ان کی پرسنالٹی میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی, ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست اور علم دیا ہوا تھا, اس لیے ابن عباس نے کہا تھا کہ 9 پارٹ علی کے پاس تھے. اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے دو باتیں کہی. ایک انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو اتنا آپ پریشان ہیں, کیونکہ یہ تقریباً 1 مہینے تک معاملہ جو تھا یہ پینڈنگ پر رہا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کی, اور رسول اللہ سخت پریشان تھے, ابو بکر سخت پریشان تھے, حضرت عائشہ جو تھیں وہ اپنے والد کے گھر چلی گئی تھیں. سخت پریشانی کا اور سخت تکلیف کا ٹائم تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی افیئرس جو تھے وہ امپیکٹ ہو رہے تھے. اگر آپ پورے اپنے ذہن میں انوائرمنٹ کو اور پورے بیک گراؤنڈ کو رکھیں گے تو آپ کبھی بھی حضرت علی کے اوپر جو ہیں وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, نمبر 1 آپ کے پاس اختیار ہے, آپ چاہیں تو آپ اس سے بہتر ازواج حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی چیز تو حضرت عمر نے آپ کو بتایا تھا نا, حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی کو اور باقی ازواج کو کہی تھی جب ازواج نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارا خرچہ پانی ہماری پاکٹ منی بڑھائی جائے, حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ چاہے, خوف کرو اس وقت سے کہ اللہ چاہے تو اللہ آپ سب سے بہتر ازواج اپنے رسول کو دے دے. حضرت علی نے بھی یہی چیز پن پوائنٹ کی کہ یا رسول اللہ, اللہ چاہے تو آپ کو بہتر ازواج دے سکتے, یعنی ہم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں. دوسری چیز آپ نے کہی اور جو کہ آپ نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہی کہ دیکھیں پریشان نہیں ہوں, آپ نے کہا کہ وہ خاتون جو کہ دن رات عائشہ کے ساتھ گزارتی ہیں آپ ان سے عائشہ کے بارے میں پوچھ لیجیے, اور وہ دن رات آپ کے ساتھ گزارنے والی آپ کی کنیز تھیں, آپ کی ملازمہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا تھا, اس کے اوپر آپ کی ملازمہ نے کہا تھا کہ وہ بہت سیدھی سادی ہیں, صرف یہ کرتی ہیں کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بکری آ کے سارا آٹا کھا جاتی ہے, یعنی ان میں کوئی کسی قسم کی کمی تھی ہی نہیں حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ میں, اور ملازمہ نے حضرت عائشہ کے حق میں بات کی تھی. تو جب حضرت علی نے یہ بات کی تو خدا نہ خواستہ حضرت علی نے حضرت عائشہ کی نوبلٹی اور چیسٹیٹی کو کوشچن نہیں کیا تھا, یہ یاد رکھیں. لیکن یہ واقعہ اس کو وجہ بنایا جاتا ہے اور روٹ کاز بنایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں شروع سے فرکشن تھی. یہ بالکل ناجائز تہمت ہے ان صحابہ کے اوپر. لیکن ایک ہوتا ہے کیمسٹری کا نہ ملنا, مثال کے طور پر عین ممکن ہے اور شریعت کی اینگل سے لیجیٹمیٹ ہے کہ دو نیک انسان ہوں, دونوں اللہ کو بہت محبوب ہوں, لیکن دونوں کے آپس میں کیمسٹری نہ ملتی ہو. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اوقات شادی ہوتی ہے, مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ دونوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ضرور ایک میں خرابی ہوگی تو دوسرا جو ہے وہ پہلے کو چھوڑے گا. ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ جب خلا ہوگی, جب سیپریشن ہوگی, جب ڈائیورس ہوگی, یقیناً ایک میں خرابی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بس کیمسٹری نہیں ملتی, بعض اوقات بس جو ہے وہ آپس میں ریپو نہیں ملتی. آخر جو تھا وہ زینب بنت جحش کا جو تھا وہ نکاح ختم ہوا تھا نا زید کے ساتھ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان میں سے ضرور یہ غلط تھا, بس کیمسٹری نہیں ملتی تھی آپس میں ایک دوسرے کی. تو یہ شریعت کے اندر لیجیٹمیٹ معاملہ ہے, اس کی اجازت ہے, یہ ویلڈ چیز ہے کہ دو نیک انسان ہوں اور دونوں کی اوپینینس الگ الگ ہوں, دونوں کے اندر جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر اختلاف ہو. اب یہ جو معاملہ تھا حضرت علی کا کہ یہاں حضرت علی نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو اللہ آپ کو بہتر ازواج دے سکتا ہے. حضرت علی سے محبت کے دعوے میں آگے بڑھنے والوں نے اسی چیز کو پن پوائنٹ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگائی ہیں اور لگاتے ہیں کہ آپ اس کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے. نعوذ باللہ, اس کا ایکسٹریکٹ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائل نہیں تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کون یہ آوازیں بلند کرتا ہے. ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی سے ماڈریشن سیکھی ہے. دیکھیں دو ایکسٹریمز آپ کو ملتے ہیں. ایک ایکسٹریم آپ کو وہ ملتی ہے کہ جو ایک ایکسٹریم پر گئی اور اس نے جھوٹ کا استعمال کر کے اس سارے معاملے کو اور اس کے بعد جو اختلافات صحابہ کے درمیان میں ہوئے اس کو بنا کر, اس کو کھڑا کر کے ایک پورا جھوٹ کے اوپر سٹرکچر کھڑا کر دیا اور ایک پورا سکول آف تھاٹ الگ بن گیا. دوسری طرف بعض سنی اسکالرز کے اندر دوسری ایکسٹریم آئی اور انہوں نے کہا ہر معاملہ شوگر کوٹڈ, نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں تھا, نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں تھا, نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں تھا. آپ کو بیلنس ایٹیٹیوڈ پر رہنا چاہیے. علم حاصل کیجئے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے شیعہ گروپ اور سنی گروپ کے اندر جو تھی وہ سپلٹ آیا, یہ مسلمان سپلٹ کیسے ہوئے, اس کا علم حاصل کریں. یقیناً میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر سکوں, لیکن اس کے اندر سپلٹ کیسے آیا اس کو ضرور جانیں. آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود فراست دے دیں گے کہ اصل میں پرابلم کیا تھی. پرابلم اتنی سی تھی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ٹھیک تھا, سب مس انڈرسٹینڈنگ تھی, لوگوں نے غلط سمجھا. نہیں, صرف اتنی سی بات تھی کہ دو الگ الگ رائے رکھنے والے لوگ تھے. حضرت عائشہ جس بات پر متفق, کچھ ایسے معاملات سیرت میں ہوئے رسول اللہ کے بعد, کچھ ایسے معاملات جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مرڈر ہوا تھا اس کے اوپر سپریڈ ہو گیا تھا. حضرت عائشہ اس گروپ کے ساتھ چلی گئی تھی جو گروپ علی سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ فوراً عثمان کے قاتلوں کو پینلائزڈ کیا جائے, فوراً ان کو سزا دی جائے. اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ ایک دفعہ مجھے خلافت مل جائے, یعنی میں ایک دفعہ حکومت کو کنٹرول کر لوں, میں اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کروں گا. اگر میں نے ابھی سے ان کو سزا دینی شروع کر دی تو کیونکہ یہ کوانٹٹی میں زیادہ ہیں تو مسلمانوں کے اندر انارکی پھیل جائے گی. حضرت عائشہ کا اجماع اپنی جگہ پر ٹھیک تھا اور حضرت علی کا اجماع اپنی جگہ پر ٹھیک تھا. دونوں صحابہ ہیں, دونوں اللہ سے محبت کرنے والے, دونوں رسول اللہ سے محبت کرنے والے, دونوں شریعت کو ماننے والے, دونوں میں ایک پوائنٹ پر آ کر اختلاف ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی صحابہ کے درمیان میں جس کو اتنا ہائپ کریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے, اصل میں وہ جنگ مسلمان تو آپس میں ڈائیلاگ کر کے ریکنسائلیشن تک پہنچ چکے تھے, جنگ کی نوبت نہیں آتی. لیکن بیچ میں ایک گروہ اٹھ گیا تھا حضرت علی کے دور میں خوارج کا, خوارج کا نام جس کو آج ہم دوبارہ اپنے آس پاس سن رہے ہیں. یہ جو خوارج تھے انہوں نے اصل میں شر کی آگ لگائی تھی اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے آ کر, جبکہ معاملہ جو تھا وہ ریکنسائلیشن تک پہنچ چکا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں معاملہ ڈائیلاگ سے سالو ہو رہا تھا, خوارج کے کچھ لوگوں نے آ کر حضرت عائشہ کی جو فوج تھی ان کے کیمپ میں آ کر لوگوں کو رات کے اندھیرے میں مرڈر کر دیا اور حضرت علی کی فوج میں جا کر رات کے اندھیرے میں ان کے لوگوں کو مرڈر کر دیا. اور بیچ میں افواہ یہ پھیلا دی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے. اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جنگ ہوئی. کہیں پر بھی دو نیک لوگوں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری تعلیمات نل اینڈ وائڈ ہو گئیں. اس کا تعلیمات اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے سارے صحابہ کی محنت کو جو ہے اس پر پانی پھیر دیں. صحابہ کے اندر تھیولوجیکلی کبھی ڈفرنس نہیں آیا. یہ کچھ پولیٹیکل ایشوز تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا کب دی جائے, بس اس کے اوپر ایشو شروع ہوا تھا جس کو وقت کے ساتھ ساتھ اتنا بڑھایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے دو سکول آف تھاٹس میں بٹ کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی زندگی میں یہ بتا دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا, علی تمہاری پرسنالٹی پر لوگوں کے اندر دو ایکسٹریم کیٹیگریز بن جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو تم سے بہت محبت کریں گے اور اس محبت کی وجہ سے تمہیں بیونڈ رینک ہائی پیڈسٹل پر بٹھا کر رکھ دیں گے, یعنی جو تمہارا مقام نہیں ہے اس سے بڑھا کر تمہیں مقام دے دیں گے. اور جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تم کو اتنا ناپسند کریں گے کہ وہ تم کو تمہارے اصل مقام سے گرا دیں گے. اب آپ کا اور میرا عمل کیا ہونا چاہیے سوچ کر بتائیں. درمیان آپ کو اور میرا ماڈریٹ عمل ہونا چاہیے. آپ کا اور میرا وہی عمل ہونا چاہیے جتنا مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا, ہم احترام اور ادب اور ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو دیتے ہیں. جتنا اللہ نے ان کی تعریف اپنے رسول کے ذریعے بیان کی ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اعتراض ہمیں اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کریڈینشلز علی کے تھے اس کو ماننے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کبھی جس کا مفہوم ہے کبھی کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ زبان سے نہ نکالے. آپ نے فرمایا, لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدیہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا. رسول اللہ نے کہا, کبھی میرے کسی صحابی کو برا مت کہنا, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھوں میں میری روح ہے, یعنی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے, اگر تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو جو سونے سے بھرا ہوا ہو تب بھی تمہارا صدقہ وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ میرے صحابی کے ہینڈ فل صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس وقت میں انہوں نے خرچ کیا اس وقت خرچ کرنے کے درجات بہت زیادہ تھے, جس وقت انہوں نے قربانیاں دی اس وقت قربانیاں کرنے کے جو اجر و ثواب تھے وہ بہت زیادہ تھے, جس وقت انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا اس وقت اسلام بہت کمزور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر سے ہی حدیث موجود ہے, کبھی کسی صحابی کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرو. اگر ہمارے ارد گرد صحابہ کے اوپر لان تان کی جاتی ہے اور الفاظ بلند کیے جاتے ہیں تو دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے, جواب میں ان پر لان تان نہیں کرنی, جواب میں علم حاصل کرنا. ہم علم حاصل کیے بغیر اگر دوسرے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے, اور ہم یہی کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. شیعہ سنی کی گردن کاٹتا ہے, سنی شیعہ کی گردن کاٹتا ہے. اس طرح سے امت نہیں بنے گی. یہ سکول آف تھاٹ ہے, آپ اس کو ایسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ, آپ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ حامل رہیں, اپنے حق میں دعا کریں اللہ مجھے حق پر قائم رکھ, اپنے حق میں دعا کریں اللہ میری تھیولوجی کو اسٹرانگ رکھ, اپنے حق میں دعا کریں اللہ میری اولاد کے ایمان کو مضبوط رکھ اور ان کو حق پر قائم رکھ. جو غلط کام کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کو اور مجھے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اور بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تلواریں تھام لیں. علم حاصل کریں, اللہ آپ کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ صبر اور ٹالرنس لے کر آئے گا. آپ اور میں حضرت علی کے بارے میں وہ باتیں سنتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں یا تو حضرت علی کے لیے محبت ڈیولپ ہوتی یا ہیٹریڈ ڈیولپ ہوتی. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ بہت سی ایسی حقیقتیں جو حضرت علی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھیں جو ان کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے اور بھی نکاح کیے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیوہ اسما بنت امیس سے نکاح کیا. اگر حضرت علی کو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر سے گرج ہوتا تو کیا وہ آپ کی بیوہ سے نکاح کرتے؟ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے علاوہ بھی بیٹے دیے, ہمیں سے کتنوں کو ان کے نام معلوم ہے. حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام جو تھا وہ رکھا ابو بکر ابن علی, ایک کا نام رکھا عثمان ابن علی, ایک کا نام رکھا عمر ابن علی. اور یہ باتیں ہمیں کہاں بتائی جاتی ہیں؟ ہمیں تو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, چھپا لی جاتی ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اتنی انٹالرنس صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے. اور آپ اگر اپنے علم کو خود حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس جا کر نہیں بیٹھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم کتابیں پڑھ کر خود سمجھ لیں گے, یا آپ یہ سمجھیں گے آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ ہم ٹی وی پر آنے والے اسکالر سے دین سیکھیں گے, تو آپ اور میں غلطی کریں گے. ٹی وی پر آنے والا, میں سب کو نہیں کہہ رہی, بٹ دا میجورٹی اسکالرز ٹی وی پر آنے والے آپ کو اور مجھے سیدھی راہ نہیں دکھا رہے, وہ آپ کو اور مجھے بیہائنڈ دا ورڈز نفرتوں کے اندر انوالو کر رہے ہیں. کہنے کو بہت میٹھا بول رہے ہوتے ہیں, کہنے کو بہت صاف بول رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری کروڈ ان اٹ آئی ایم سو سوری. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضانوں کے اندر ٹی وی کھولنے کا آپ کا دل نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کا تماشا بنا لیا ہے, اور دین کا تماشا جہاں بن رہا ہو آپ اس جگہ کا حصہ نہیں بن سکتے. کوئی اپنے بچے کے لیے مائیوں کے فنکشن کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا, اور میں کہوں کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میں مائیوں کے فنکشن میں بیٹھ کے درس دوں گی, آئی ایم سو سوری ٹو سے, وہ جگہ نہیں ہے اپنا ہیڈ کاؤنٹ دینے کے لیے. جس میلاد کی فیور میں نہیں ہوں, جہاں لوگ کھڑے ہو کر میلاد پڑھ رہے ہیں, شرکیاں ناطے پڑھ رہے ہیں, میں اس میں چلی جاؤں اور میں یہ کہوں کہ میں یہاں جا کر ان کو درس دے کر آؤں گی رسول کی محبت پر, تو میری ڈائیورژن جو ہے یا میرا جو طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہے. مجھے اس طریقے کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ بات کلیئرلی بتا دی تھی کہ علی کے ساتھ جو ہے یہ دو ایکسٹریم بنے گی, اور ان دو ایکسٹریمس کا طریقہ یہی ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا جائے, اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے. آج دوسرا اسکول آف تھاٹ جو مسلمان سنیوں کے خلاف ہے, کبھی آپ ان کے بچوں سے ان کی تھیولوجی کے بارے میں بات کر کے دیکھیں, آپ بڑی سے بڑی قرآن کی کورسز کرنے والی خواتین ہل کر رہ جاتی ہیں کہ کس طرح آپ کو جواب دیتے ہیں, اتنے کنوکشن سے بات کرتے ہیں, حالانکہ 90% باطل بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنے کنوکشن سے بات کرتے ہیں اور اتنا ان کو علم دیا جاتا ہے. جو شیعہ بچے ہوتے ہیں ان کو 5 سال کی عمر سے ڈاکیومینٹریز دکھانی شروع کر دی جاتی ہیں, 20 سال تک وہ ایک ڈیبیٹر بن جاتے ہیں. ہر دوسرا بچہ اس اسکول آف تھاٹ میں اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ اور میں, ہم تو خود تیار نہیں, اپنے بچوں کو کیا تیار کریں گے؟ ہم میں سے کتنوں کے بچے کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا, رسول اللہ کا, صحابہ کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واپس گیم نہیں ہے, سو اٹس بیٹر ٹو بی شٹ اپ, میں بولوں ہی نہیں تو بہتر یہ ہے. تو خاموشی کیوں, کب تک خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور اپنے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے؟ علم حاصل کریں, حکمت کے ساتھ بات کرنا سیکھیں, حکمت کے ساتھ بات کو آگے بیان کرنا سیکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے آتے ہیں جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ لکھنا پڑھنا حضرت علی کو آتا تھا, اور حضرت علی جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو علی کو بلایا کرتے تھے اور وحی کو لکھوایا کرتے تھے. کیا میں 5 منٹ لے سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو دیر ہو جائے گی؟ 5 منٹ میں صرف لیں, پوزیا 5 منٹ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خیبر کے اوپر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو, آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 دفعہ مختلف صحابہ کو بھیجا لیکن بنو قریظہ کے اوپر جو تھے وہ صحابہ اوورکم نہیں کر سکے, تو فائنلی رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا. اور آپ سوچیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے حضرت علی کو نصیحت کی کہ اللہ کے نام کے ساتھ علی قلعے میں داخل ہونا, واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, یاد رکھنا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے. اب میں نے جنگ پر بھیج رہے ہیں حضرت علی کو اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ سرخ اونٹ سے بڑی ہے, اور سرخ اونٹ عرب کے دور میں ایکسپینسو ترین اونٹ ہوتا تھا. یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے مٹیریل سے بہتر تمہارے لیے آخرت کا وہ پھل ہے جو کسی کو ہدایت دے کے تمہیں مل سکتا ہے. جنگ کے موقع پر رسول اللہ حضرت علی سے کہنے کہ لوگوں کو علم دینا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو ٹیچ کرنا, اور اگر تمہاری کوشش کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آج ہم مسلمان اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں, اسلام کے نام کے اوپر نفرتیں پھیلاتے ہیں. اسی دین سے آپ کا اور میرا تعلق ہے جس دین کے اندر آپ کو اور مجھے ٹالرنس سکھائی گئی ہے, اور یہ سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر علم کو عام کیا جائے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ نان مسلمز کو بھی آپ اپنا دشمن نہ سمجھیں, سب نان مسلمز کو دشمن نہ سمجھیں. ہاں جو جنگ میں آپ کے سامنے آ گیا نان مسلم وہ آپ کا دشمن ہے, لیکن کیا اگر آپ کا کوئی نیبر ہے اور وہ نان مسلم ہے, کوئی چائنیز آپ کا نیبر ہے, کوئی ہندو آپ کا نیبر ہے, کوئی کرسچن آپ کا نیبر ہے, کوئی آپ کا نیبر ہے تو آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے؟ اگر آپ نے اپنا دشمن سمجھا تو آپ کبھی دین کی تعلیم اس کو نہیں پہنچا سکتے. ہر غیر مسلم کو, سوائے وہ جو جنگ میں آپ کے مقابلے میں آ جائے, ہر غیر مسلم کو پوٹینشیلی مسلمان سمجھیں, اس لیے کہ اللہ نے اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم سب میں روشن کیا ہوا. جب ہم اپنے آس پاس رہنے والے نان مسلمز کو پوٹینشیلی مسلمان سمجھیں گے تو ہم ان سے دین کی بات کرنے کی ہمت حاصل کر سکیں گے. جب اللہ اور دین نے آپ کو اور مجھے یہ اصول نان مسلم کے لیے دے دیا ہے تو ذرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جو کلمہ گو مسلمان, ان کے لیے ٹالرنس کتنی چاہیے مجھے اور آپ کو, ان کو پوٹینشیلی کتنا مسلمان سمجھنا ہے, ان کے بارے میں کتنا ہوپ فل رہنا ہے, ان کے دلوں میں سے نفرت نکالنے کے لیے آپ نے اور میں نے کتنی کوشش اور کتنا علم حاصل کرنا ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا عمل بدلنے کو تیار نہیں, علم حاصل کرنے کو تیار نہیں, اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. یاد رکھیں, کسی نہ کسی نے ہماری نسلوں کے اندر نان مسلم تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. اب اپنے پیچھے جنریشن جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, اپنے چار جنریشن پانچ جنریشن پیچھے چلے جائیں, آئی ایم ڈیڈ شور کوئی نہ کوئی ہمارا جو انسیسٹر تھا وہ نان مسلم تھا. اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے کلمہ پڑھا, اس کو موقع مل گیا نا, اور اس کی دعا سے اور اس اسلام کی وجہ سے آج آپ اور میں مسلمان ہیں. تو جب نان مسلم سے نا امید نہیں ہونا, تو جب ہمارے اندر آپس کے سیکس ہیں, اس کو نفرت کا ذریعہ نہیں بنائیں. پلیز سنیوں کے اندر کتنے اسکول آف تھاٹس ہیں. ہم کہتے ہیں ضرور جس اسکول آف تھاٹ کو میں فالو کروں گی وہ صحیح ہوگا, باقی غلط ہوں گے. اللہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ مالک بیٹھا ہے, اس پر چھوڑ دیں مانگا. آپ علم حاصل کریں, حق پر جم جائیں, حق کی دعا کریں, اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں, محبت کا نعرہ لگائیں, اپنے آپ کو جمائیں اور اپنے آپ کو اپنے دین کے ڈیفینس کرنے کے لیے تیار کریں. اس کے لیے آپ کو علم کا سہارا لینا ہوگا اور اختلاف کو رہنے دیں. اختلاف ہوتے ہوئے بھی متحد رہا جا سکتا ہے. آپ کے تین بچے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, اور آج کل کے بچے, آپ کی دور کی اور اپنے بچپن کی بات نہیں کریں گے, آپ کے تین بچے, آپ کا کیا خیال ہے تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ہر بات میں متفق ہوتا ہے؟ تینوں کے تینوں کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوتا. کتنا اختلاف ہوتا ہے پھر بھی متحد ہو کر ایک ہی ماں باپ کے انڈر, ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ تو ہم مسلمان لوگ اتنا اختلاف رکھنے کے بعد ایک امت کے طور پر کیوں نہیں رہ سکتے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تقوا پر, نیکی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. جو جہاں پر عقیدے کا پرابلم آئے وہاں اپنے آپ کو الگ کر لیں, کفر کے فتوے ایک دوسرے پر مت لگائیں. حضرت علی کا ہم نے بہت زیادہ پرسنالٹی کا مس یوز کیا ہے, اور حقیقت ہے کہ ہم حضرت علی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم حضرت علی کے بارے میں جانیں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی طرف سے امت کو جوڑنے کی اور اپنی طرف سے امت کے اندر خیر پھیلانے کی بہت کوشش کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے, ہم بہت کہتے ہیں نا کہ ان کو گرج تھا, نعوذ باللہ. آج یہی کہا جاتا ہے کہ ابو بکر سے گرج تھا, عمر سے گرج تھا, عثمان سے گرج تھا. آپ کو میں نے تینوں صحابہ کے بارے میں بتا دیا. ابو بکر کے لیے اپنی ایلیجنس دینے میں جو شروع کے لوگ تھے ان میں علی شامل تھے, عمر کے لیے اپنی ایلیجنس دینے میں ان کی خلافت کے لیے جو شروع کے لوگ تھے ان میں علی شامل تھے, عثمان کے لیے علی شامل تھے. اور آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت عثمان کے اوپر جب سیج ہوا تھا, حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے گھر میں بھیج دیا تھا. حضرت عثمان نے حضرت علی کے بیٹوں کو نکل جانے کو کہا تھا جب ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر فتنا پھیلانے والے لوگ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچے. حضرت عثمان کو بچانے میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن زخمی ہوئے تھے. یہ ان کے آپس کی کوآپریشن اور آپس کی محبتیں تھیں. حضرت ابو بکر کے لیے آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے مشورے لیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں, مل جل کر رہا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کوآپریٹ کیا کرتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھبراہٹ میں اور پریشانیوں میں اور لا علمی میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں تھے. کوئی صحابی کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں تھے. ہماری لا علمی ہے کہ ہم نے ان کو کنٹروورشل پرسنالٹی بنا دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 63 ایئر کی عمر میں شہید کیا گیا. ہجری کا یہ 40 تقریباً سال تھا. عبد الرحمن ابن ملجم ایک خوارج تھا. خوارج ٹینڈنسی سمپل آپ کو بتا دوں, پکے مسلمان تھے خوارج. تقوی کا حیضہ جن کو ہو جاتا ہے. تقوی کا حیضہ کس کو ہوتا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اتنا قرآن پڑھتے تھے, اور خوارج کے لیے آتا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ مکھیاں بھن بنا رہے ہیں, اتنا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے. لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. خوارج کا اصول یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا, اور جب وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوا تو وہ مرتد اپوسٹیٹ ہو گیا, اور مرتد واجب القتل. تو جو کبیرہ گناہ کرتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتا. یہ خوارج ٹینڈنسی تھی, اور یہ خوارج ٹینڈنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں, آخری وقت میں بھی دوبارہ سے اٹھیں گی اور بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنے فل بلوم پر نظر آئیں گی. اور آج آپ کو خوارج ٹینڈنسی جو ہے وہ کافی حد تک اپنے آس پاس نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ وہ مکمل ہے. کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ جو ہے وہ خود سے معاف نہیں ہوتا صغیرہ گناہوں کی طرح. کبیرہ گناہ کی معافی کمپنسیشن کرنی ہوتی ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا نان مسلم نہیں ہو جاتا, مسلمان رہتا ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے ہر بالغ کے اوپر, ہر عاقل کے اوپر. آپ کے کتنے رشتے دار ہیں مجھے نمازیں نہیں پڑھتے, تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہے, ہاں گناہ گار ہے, اس لیے کہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. یہ خوارج ٹینڈنسی یہ تھی, انہوں نے کہا تھا جس نے کبیرہ گناہ کیا اس نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا. اور یہ خوارج ٹینڈنسی نے اس صحابہ کے گروپ کا فائدہ اٹھایا جس صحابہ کے گروپ نے کہا تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے, اور حضرت علی نے فوراً سزا نہیں دی. حضرت علی نے اپنی اسٹریٹجی اپنے اجماع کے مطابق تھوڑا ڈیلے کیا. تو یہ جو خوارج تھے انہوں نے اس گروپ کا صحابہ کے سہارا لیا جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں فوراً قاتلوں کو پینلائز کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت علی نے فوراً حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی اسی لیے ہم حضرت علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں. اسی لیے حضرت علی کو انہوں نے جو تھے وہ اس طرح سے شہید کر دیا تھا. حضرت علی کے دور میں یہ خوارج کا فتنہ جو تھا یہ بلند ہوا تھا. 19 رمضان کا دن تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ عبد الرحمن ابن منجم نے آپ کو سٹیپ کیا آگے, اور آپ 3 دن شدید زخمی رہے. 3 دن کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو تاک رات کے اندر جو تھی اللہ تعالیٰ نے موت دی. اور اس طرح سے مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا تھا خلفاء راشدین کا رضی اللہ عنہ اصحاب اجمعین یہ مکمل ہوا. ان چاروں کی زندگیوں میں آپ کو 4 مختلف رنگ نظر آتے ہیں, چاروں کے اندر صفات کا مختلف اسپیکٹرم نظر آتا ہے, اور چاروں نے اپنے اپنے حساب سے جیسے بھی اعمال کیے اللہ نے ان چاروں کو جنت دی. ہم اس کمرے کے اندر جتنی خواتین بیٹھی ہیں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک کریکٹرسٹک ایسا دیا ہے جسے آپ اور میں اس کا پازیٹو استعمال کر کے جنت کما سکتے ہیں. ان صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیے, ان صحابہ کے لیے اپنے دلوں کو کھولیے, اپنے ذہنوں کو کھولیے, علم حاصل کیجیے, اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیے, اپنے بچوں کو گروم کریں کہ آپ کے بچے کل کو باہر جا کر اپنے سرکلز کے اندر ان صحابہ کا انٹروڈکشن کرا سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں حکمت کے خزانوں سے نوازے تاکہ ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس کو فوراً کے فوراً اپنے عمل میں کنورٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے, اور ان چند لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے شکر گزار ہیں اور جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ایک ایک جملوں سے اور سیرت کے ایک ایک واقعات سے عمل کرنے والا اور سیکھنے والا اور عمل میں آگے بڑھنے والا بنائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جس معاشرے میں اور جس امت میں ہیں جہاں جو فتنے ہیں اللہ ہمیں ان فتنوں کو ایگریویٹ کرنے والوں میں شامل نہ کر, ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو فتنوں کو سبسائڈ کر سکیں, جو فتنوں کے اوپر حکمت کے ساتھ مسلمانوں کو متحد کر سکیں. کوئی صحابہ کی پرسنالٹی کانٹروورشل نہیں, اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.